بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روزے کا اصل حاصل تقویٰ. سامعین محترم، یہ ہے وہ موضوع جس پہ امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاقف سعید صاحب نے 19 نومبر سن 2004 کو مسجد دارالسلام باغ جناح لاہور میں خطاب فرمایا.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. وقال تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. حضرات، یہ ماہ رمضان المبارک کے بعد پہلا جمعہ ہے. رمضان کے روزے کا جو اصل حاصل ہے وہ میرا آج کا موضوع ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ماہ رمضان پورا ہوا. اگرچہ اس باہ مبارک کے اعتبار سے حاصل ایک نہیں دو ہیں. ایک وہ ہے جس کا ذکر ہوا ہے پچھلے جمعۃ المبارک پر، جو جمعۃ الوداع تھا، محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے جس امر کی طرف آپ کی توجہ دلائی ہے کہ یہ مہینہ چونکہ اس کا پروگرام دوگنا ہے، روزہ اور قرآن. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، دن کا روزہ، رات کا قیام، بالقرآن یا مع القرآن. تو ایک حاصل تو خاص اس قرآن کے حوالے سے ہے جس کا ذکر ہے اسی 23 رکوع میں سورہ بقرہ کے، جس میں روزے کے احکامات ہیں، حکمت کا بیان ہے کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یہ ماہ رمضان کے روزے تم پر فرض کیے گئے، اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا. اس کی چھوٹ کا بھی ذکر ہے، جو بیمار ہو، حالت سفر میں ہو، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن بعد میں پھر تعداد پوری کرنی ہوگی. وَلِتُكْبِرُ الْعِدَّةِ اور وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم رب کی کبریائی کا اعلان کرو، رب کی تکبیر کرو اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں بخشی ہے، یعنی قرآن مجید. اس ماہ مبارک میں جو قرآن کی عظمت کا انکشاف ہوا ہے، جو قرآن کی ہدایت سے تم فیضیاب ہوئے ہو، اس پر رب کی تکبیر. جتنی قرآن کی عظمت کا انکشاف ہوگا اتنی ہی رب کی عظمت اور ادراک بڑھے گا، پھر رب کی کبریائی کا بھی اعلان انسان کرے گا اسی تناسب سے. اور وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر بجا لاؤ. یہ نعمت ہدایت انسانوں پر اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں، جتنے انعامات ہیں، ان میں سب سے بڑا انعام، سب سے بڑی نعمت یہ قرآن مجید ہے. ہر نعمت پر شکر واجب ہے، تو سب سے بڑا شکر تو اس نعمت ہدایت پر ہونا چاہیے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ایک حاصل تو یہ ہے. لیکن خاص روزے کی جو عبادت ہے اس کا اصل حاصل کیا تھا، اس کو ذرا ذہن میں تازہ کریں. 23 رکوع کی پہلی آیت ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اہل ایمان، تم پر بھی روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسے کہ یہ فرض کیا گیا تھا پچھلی قوموں پر، پچھلی امتوں پر. کیوں قرض کیا گیا؟ اب حکمت کا بیان ہے جو اصل قرض و غائب تھے روزے کی. لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو, تاکہ تم بچو. کس سے بچو؟ اللہ کی ناراضگی سے, اللہ کی نافرمانی سے, آخرت کے عذاب سے, گناہوں سے. یہ تقویٰ تو روزے کا اصل حاصل ہے تقویٰ. از ہوئے قرآن اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے. تقویٰ اصل میں کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا, نافرمانی سے بچنا. روزے کی حالت میں انسان کو یہ ٹریننگ ایک مہینے مسلسل ملتی ہے کہ صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک بہت سی حلال چیزوں سے بھی اس نے بچنا ہے. یہ اضافی پابندی ہے. وہ جو روزہ اور قرآن اللہ کی عدالت میں بندے کے حق میں شفاعت کریں گے, اس میں جو الفاظ آئے ہیں, روزہ بندہ مومن کے حق میں شفاعت کرے گا کہ اے رب منعته الطعام والشهوات بالنهار, پروردگار میں نے اس بندے کو دن کے وقت میں کھانے پینے سے اور شہوت پوری کرنے سے روکے رکھا. جائز کھانا موجود ہے, پیاس لگی ہے شدت کی, پانی ہے اور اچھے حلال مشروبات ہیں, طیب مشروبات ہیں, رکا ہوا انسان. یہ جو روکے رکھا ہے یہ اصل میں یہ تقویٰ کی ٹریننگ ہے. ایک مہینے تک اپنے اوپر بندش عائد کر لو اللہ کے حکم سے حلال چیزوں کی بھی, تاکہ بقیہ سال کے 11 مہینوں میں حرام سے تو بچ سکو. تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. لیکن تقویٰ تو ایک ایبسٹریکٹ سی چیز ہمیں محسوس ہوتی ہے. تقویٰ تقویٰ, اس کی وضاحت میں انشاءاللہ بعد میں کروں گا. اس وقت یہ سمجھ لیجیے کہ قرآن مجید نے اسی رکوع کے آخر میں تقویٰ کا جو سب سے بڑا عملی مظہر ہے اس کی طرف اشارہ کیا. یہ 23واں رکوع جو ہے سورہ بقرہ کا, از اول تا آخر روزے سے بحث کرتا ہے. روزے کی فرضیت, روزے کی حکمت, اس کے تفصیلی احکامات, اس کا قرآن سے تعلق, اس کے اندر جو ہے وہ اعتکاف کی عبادت, اس کے فقہی احکامات, پورا رکوع اس پر مشتمل ہے. لیکن آخری آیت بظاہر روزے سے تعلق رکھتی نظر نہیں آتی. وہی آخری آیت میں نے تلاوت کی ہے, اسی کو عنوان بنایا ہے میں نے آج کی گفتگو کا. وہ کیا ہے؟ اس کو پڑھ لیجیے. فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. دیکھو اے مسلمانوں, آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے پر, ناجائز طور پر مت کھاؤ, مت ہڑپ کرو. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ, اور یہ باطل طریقے سے مال ہڑپ کرنے کی خاص شکل ہے, اس کے بارے میں فرمایا, اس کا خصوصیت ذکر کیا. اور اپنے مال کو ذریعہ نہ بناؤ حکام تک پہنچنے کا. حکام رسی کا ذریعہ نہ بناؤ. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ, تاکہ تم ہڑپ کر سکو لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر, گناہ کے طور پر. یہ کیا چیز ہے؟ اس کے لیے ہمارے ہاں اصطلاح ہے رشوت. حکام بالا کی خدمت میں نذرانہ پیش کر کے اپنا کوئی ناجائز حق حاصل کرنا, کسی دوسرے کا حق جو ہے وہ غصب کر کے اس پر خود قابض ہونا, یہ ایک ناجائز طور پر مال کو کھانے کی ایک قسم ہے جس کا خاص طور پر ذکر کیا, رشوت. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور تمہیں خوب معلوم ہے کہ یہ غلط کام ہے جو تم کر رہے ہو, اخلاقیات کے خلاف ہے, اللہ کے احکام کے خلاف ہے, عدل و انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے, لیکن پھر تم کر رہے ہو. اب اس آیت کا بظاہر کوئی تعلق روزے سے نظر نہیں آتا, لیکن جسے کہتے ہیں بغور مطالعہ کیا جائے, بدقت نظر دیکھا جائے تو بڑا گہرا تعلق ہے. روزے کی عبادت کا اصل حاصل تقویٰ. لیکن تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کے کچھ عملی مظاہر ہیں. ان مظاہر میں سب سے ٹاپ کا مظہر قرآن نے قرار دیا, حرام سے بچنا, حلال پر اکتفا کرنا. اب اس پر یہ آیت جو ہے اس پر میں انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کروں گا اور پھر اکل حلال کی جو اہمیت ہے. لیکن اس سے پہلے ذرا ہم تقویٰ پر اور غور کر لیں کہ تقویٰ کیا ہے. جو کہا گیا کہ روزے کا اصل حاصل بھی تقویٰ ہے, اور قرآن مجید میں مسلمانوں کو بار بار کہا گیا تقویٰ اختیار کرو اللہ کا, اتقوا اللہ, ایک ایک آیت میں دو دو مرتبہ حکم ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. اہل ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار کرو, اور ہر شخص یہ دیکھتا رہے اس بات کا جائزہ لے کہ اس نے اپنے مستقبل کل کے لیے کیا سامان آگے بھیجا ہے, یعنی آخرت جو اصل منزل ہے دار آخرت. پھر فرمائے واتقوا اللہ, اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو, ان اللہ خبیر بما تعملون, جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے باخبر ہے. مسلمان ہیں, اللہ کو مانتے ہیں, آخرت کو مانتے ہیں, رسول کو مانتے ہیں. اب تقویٰ کیا چیز ہے جس کا حکم اضافی طور پر دیا جا رہا ہے بار بار اور اتنی شد و مد سے دیا جا رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے ایمان کے دعوے دارو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقویٰ کا حق ہے. بھائی ایمان ہے ہمارے پاس, جنت میں داخلے کے لیے کافی ہے, ہماری سیٹ ریزرو ہے, مسلمان ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں تو مسلم بھی ہیں اور مومن بھی ہیں, اور جنت پیدائشی حق ہے. یہ اضافی طور پر تقویٰ کی تاکید قائم ہو رہی ہے. اور آپ دیکھیں گے جنت کا ذکر جہاں بھی ہے, اعدت للمتقین, تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے. مسلمانوں میں سے جو تقویٰ کی روش اختیار کریں گے ان کے لیے ہے. پڑھ لیجیے آپ قرآن, جن لوگوں نے دورہ قرآن مجید پورا سنا ہے انہیں مستحضر ہوگا بار بار یہ بات آتی. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ, جنت قریب لے آئی جائے گی متقین کے لیے. اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ, متقین ہیں جو ہوں گے جنتوں میں اور نہروں میں. ہر جگہ یہی بات. تقویٰ ہے کیا؟ تقویٰ اصل میں بہت دفعہ یہ بات ہوئی ہے, تھوڑی تفصیل میں بات کروں گا. لغوی مفہوم تو ہے بچنا. چنانچہ یہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, یہ وقنا جو ہے یہ بھی اصل میں اسی مادے سے جس سے لفظ تقویٰ بنا ہے, فعل امر, پروردگار ہمیں بچا لے جہنم کے عذاب سے. اور جب کہا جاتا ہے اتقوا اللہ تو اب ہے خود بچو, یہی لفظ آیا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے. یہ وہی لفظ ہے وقنا عذاب النار, اور اسی سے فعل عام قوا انفسکم واہلیکم نارا. اتقوا اللہ, خود بچو. جب بچنے کا مفہوم ہوتا ہے, لیکن عام طور پر ہم ترجمہ کرتے ہیں اتقوا اللہ کا اللہ سے ڈرو, اس لیے کہ بالعموم جن چیزوں سے انسان بچتا ہے وہ ایسی ہی چیزیں ہوتی ہیں جن سے بچنا ضروری ہے یا اس سے خوف محسوس ہوتا ہے. چنانچہ بچنے کے ساتھ ساتھ خوف کا بھی ایک مفہوم طبعاً اس میں شامل ہے, اور اس معنی میں بھی قرآن مجید میں آیا, وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اب یہاں دونوں باتیں شامل ہیں, بچو اور ڈرو اس آگ سے کہ جو تیار کی گئی ہے کفار کے لیے, ناشکروں کے لیے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً, یہاں بھی دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں, بچو اس فتنے سے اور ڈرو اس فتنے سے کہ جب آئے گا تو تم میں سے صرف خاص مخصوص لوگوں پر نہیں آئے گا, وہ عام ہوگا, گیہوں کے ساتھ گھن بھی پسے گا. اتقوا اللہ, تقویٰ کیا ہوا؟ بچنا. اب اصطلاحی طور پر اس کا مفہوم کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں اللہ کا تقویٰ تو بنیادی چیز اس میں شامل ہے اللہ کی ناراضگی سے, اللہ کی نافرمانی سے, اللہ کی معصیت سے. اور تب آج اس میں شامل ہے کہ اللہ سے بچو گے تو اللہ کے عذاب غضب سے, اور اللہ کے نافرمانی سے بچو گے تو اللہ کے اس عذاب سے. جو اتقوا النار, بچو اس آگ سے. اسی معنی میں، اور جب بچنا ہے اس سے اللہ کی معصیت سے اور نافرمانی سے، تو اب زندگی میں ہر قدم پھونک کر رکھنا ہوگا کہ کہیں میرا دامن کسی گناہ میں آلودہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو کہ میں اگلا قدم جو اٹھاؤں وہ اللہ کی نافرمانی پر مشتمل ہوں۔ ہر دم انسان دو راہے پر ہوتا ہے، ہر دم اسے فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ معاشرتی مسائل ہیں، شادی ہے، بیاہ ہے، کسی کی مرگ ہو گئی ہے، تدفین کا معاملہ ہے، کیا اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے، اور کیا جو ہے وہ زمانے کے چلن ہیں اور سوشل کمپلشنز ہیں جو ہم پر عائد ہو گئی ہیں وہ ہمیں پوری کرنی ہے۔ معصیت سے بچو، ہر وقت ترغیبات ہیں گناہ کے لیے ہر دم، اور وہ اب تو اتنی ہے کہ آدمی یہاں سڑک پر نکلے تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کر ہی نہیں سکتا۔ سڑک پر چلنے والی جو ہیں وہ صورتیں، ان سے آنکھیں بچائے گا، اٹھائے گا تو اوپر ہورڈنگز ہیں بڑے بڑے، کہاں جائے؟ معصیت سے، ٹیمپٹیشن سے، ترغیبات سے، اور نفس انسان کو اکساتا ہے، ان نفس لامارت بالسوء، وہ تو چاہتا ہے کہ حد سے تجاوز کرے، حرام میں منہ مارے، اس کو روکنا۔ چنانچہ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرؤہم عبی بن کعب، میری امت میں قرآن کے سب سے بڑے قاری، اور قاری اصلا عالم کے لیے آتا تھا، وہاں قرآن کو پڑھنے والا، اسے سمجھنے والا۔ ہمارے ہاں کے قاری نہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہے، الا ماشاء اللہ، وہ عبی بن کعب تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس شورا میں ایک مرتبہ علمی بحث پیش ہوئی کہ اتقوا اللہ، تقویٰ کا اصل مفہوم کیا ہے، اس کو معین کیا جائے۔ تو حضرت عبی بن کعب نے جو اس کی وضاحت فرمائی، اسے سب نے پسند کیا، اور اس پر اتفاق ہوا کہ یہ بہترین تعبیر ہے تقویٰ کی، کہ امیر المومنین اگر ایک شخص کو جنگل سے گزرنا ہو، اس میں جھاڑیاں ہیں، خطرات ہیں، بڑی بڑی گھاس اگی ہوئی ہے، اس میں جو ہے کوئی سانپ، کوئی زہریلا جانور، کوئی بوزی جانور ہو سکتا ہے، تو وہ کیسے گزرے گا؟ ایک ایک قدم پھونک پھونک کر اٹھائے گا، اپنے دامن کو سمیٹے گا۔ یہ طرز عمل، اس انداز سے اس دنیا سے گزرنا کہ کہیں میرا دامن گناہ میں آلودہ نہ ہو، کہیں کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھوں جو رب کو ناراض کرنے کا موجب بن جائے، اس طریقے سے پھونک پھونک کر قدم اٹھانا، اور ایسے اپنے آپ کو بچا کر اور دامن سمیٹ کر چلنا، اس روش کا نام تقویٰ۔ اسی کی تائید ہوتی ہے سورہ آل عمران کا جو مقام ہے، اس اعتبار سب سے گمبھیر، کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اہل ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقویٰ کا حق ہے۔ اس کی وضاحت میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ حق تقویٰ کیا ہے اللہ کا، اس میں نمبر ایک بات یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، جو حکم آپ نے توڑا وہ نافرمانی، جس کام کو کرنے سے منع کیا گیا وہ کام کیا نافرمانی ہے، جس کام کو کرنے کا حکم دیا گیا وہ کام نہیں کیا نافرمانی ہے۔ اطاعت بھی اس میں شامل ہے، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ان سے رک جانا بھی شامل ہے، یہ تقویٰ ہے۔ اللہ کو واقعتاً اللہ سمجھنا، اللہ کو اس کا مقام دینا کہ رب کا جو حکم ہے سر آنکھوں پر، یہ ہے اصل میں تقویٰ۔ اور ساتھ ہی فرمایا، اور اللہ کا شکر ادا کیا جائے، حق تقویٰ میں یہ بات بھی شامل ہے، نافرمانی ناشکری نہ کی جائے، ہر دم اللہ کا شکر زبان سے انسان کے جاری رہے۔ اور تیسری بات جو اصل میں روح ہے، تقویٰ ہے، آپ نے فرمایا اسے ہر وقت یاد رکھا جائے، انسان کبھی بھی ذہناً اور قلباً اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، یہ روح ہے تقویٰ۔ اس کا عملی مظہر کیا ہوا کہ گناہوں سے بچنا، معصیت سے بچنا، اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنا، نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہے، اگر یہ حکم نہ مانا تب بھی نافرمانی ہو گئی تقوا کے خلاف. صبح کے وقت یہ معاملہ پیش آتا جسے اقبال نے بڑی خوبصورتی سے اس کی ترجمانی کی کہ کس قدر تم پہ گراں صبحوں کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری. میٹھی نیند کا وقت وہی ہوتا ہے، امتحان تو وہی سے شروع ہو جاتا ہے. یہ ہے اصل میں تقویٰ. اب اس کو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ تقویٰ جو ہے اس کی روح ہے ہر وقت اللہ کی یاد ذہن میں تازہ رہے، یہ احساس کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی احساس کہ ایک دن اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے. اس خیال سے پھر انسان اللہ کے ہر حکم کو توڑنے سے بچے، معصیت سے بچے، حکم عدولی سے بچے، یہ پھر اس کا عملی مظہر ہے. قرآن مجید میں ایک جگہ اہل جنت کا مکالمہ نقل ہوا ہے کہ واقفان بعضهم على بعض يتساءلون، جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو بڑی ہی ایک خوش طبعی کے عالم میں بیٹھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، تو ایک دوسرے سے سوال کریں گے. اور یہ بین السطور بھی یہ سوال ہے کہ کیا عمل تھا تمہارا جو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ تم یہاں تک، تمہیں یہ جنت میں داخلہ مل گیا، اللہ تم سے راضی ہو گیا. تو جس جواب کو قرآن نے نقل کیا یہ سورہ طور میں ہے، قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين، وہ کہیں گے کہ پروردگار، بلکہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں رہتے ہوئے، یعنی دنیا میں اپنے گھر والوں میں بھی جب ہوتے تھے تو اس وقت بھی ڈرتے رہتے تھے، کانپتے رہتے تھے اللہ کی پکڑ کے خیال سے، آخرت کے خیال سے. ہم پہ ہر وقت یہ بات گویا مستحضر تھی کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کی عدالت میں ایک دن پیش ہونا ہے، یہ خیال ہم پر ہر وقت جاری رہتا ہے. یہ ہے اصل میں روح تقویٰ. اسی کا کانورس ہے جو سورہ انشقاق میں آیا، اس میں اہل جہنم کا بھی تذکرہ ہے اور اہل جنت کا بھی. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، بلکہ اہل جہنم کا خاص طور پر میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جو کانورس ہے، کہ ان سے جب پوچھا جائے گا واما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ فسوف یدعو ثبورا، جن لوگوں کو ان کا اعمال نامہ پیٹھ کے پیچھے سے تھمایا جائے گا وہ موت کی دہائی دیں گے. انہیں معلوم ہو گیا کہ ہم فیل ہو گئے، جو اصل امتحان تھا اس میں ناکام ہے، اور اب سختیاں ہی سختیاں ہیں، عذاب ہی عذاب ہے، تعبت جو اس وقت کی مایوسی کا عالم ہوگا اس کا اس وقت آپ تصور نہیں کر سکتے، تو وہ تو موت کو دہائی دیں گے. وَيَدْعُو ثُبُورًا اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے، آج تو یہ موت کو دہائی دے رہا ہے اور اس کا رنج اور غم سے جو ہے اس کا چہرہ سیاہ ہو چکا ہے، دنیا میں اپنے گھر والوں میں تو بڑا خوش و خرم رہتا تھا، وہاں اسے خیال نہیں تھا کہ ایک دن مجھے اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے. یہ دیکھیے کانورس ناکام کون ہو رہے ہیں، وہ کہ جو دنیا میں آخرت سے اللہ کے حال اللہ کے موجود ہونے کے احساس سے غافل رہے، انہوں نے دنیا کو عیشگاہ سمجھا، بڑے خوش و خرم میں، کسی اور کی پرواہ نہیں، اپنی اپنے بچوں اپنی اولاد کی پرواہ ہے بس، دوسرے جائے باڑ میں، کسی کا حق غصب کرنا پڑے، کسی کا مال ناحق طور پر چھیننا پڑے، کسی کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ بننا پڑے، کیا بگڑتا ہے. ہمارے پاس پیسے آنے چاہیے، ہمیں مراحت ملنی چاہیے، ہمارا وقت اچھے سے اچھا گزرنا چاہیے، یہ ربش جو ہے. انہ کان فی اہلہ مسرورا، بڑا خوش و خرم ہوتا تھا دنیا میں تو اپنے گھر والوں میں، نہ اسے اس چیز کا احساس تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، نہ اسے آخرت یاد تھی. یہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جس کی طرف قرآن بار بار کہہ رہا ہے، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، تمہیں احساس ہونا چاہیے تمہارا ہر عمل اللہ کی نگاہ میں، اللہ دیکھ رہا ہے، اور پھر آخرت میں اللہ کی عدالت میں پیشی ہونی ہے۔ یہی بات ہے جو انتہائی جامع انداز میں پھر سورہ نازعات میں آئی، جس میں دونوں باتوں کو جمع کر دیا، روح تقویٰ کیا ہے اور اس کے نتیجے میں عملی رویہ کیا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، جو شخص اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کی عدالت میں پیشی سے وہاں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا تھا، یہ ڈرنا کب کا ہے؟ اس وقت تو سب ڈریں گے، دنیا میں رہتے ہوئے ڈرتا تھا۔ اب دیکھیے یہاں پر اللہ پر بھی ایمان، آخرت پر بھی ایمان، محکم، اللہ دیکھ رہا ہے اور ایک دن مجھے اس کی عدالت میں پیش ہونا ہے، کھڑے ہونا ہے، اور اس کے نتیجے میں عملی رویہ کیا ہوا؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اس نے اپنی خواہش نفس کو لگام دیے رکھی، کھینچ کر رکھا۔ نفس کی تو خواہش ہے، موقع مل رہا ہے، ایک جھوٹ بولنے سے جو ہے اگر کئی لاکھ کا فائدہ ہو رہا ہے تو کیوں نہ بول دیا جائے، کسی ایک غلط، ایک مقدمے میں غلط فیصلے سے اگر ملتے ہیں لاکھوں تو کیا حرج ہے، ہر جگہ پر مواقع موجود ہیں۔ اب نفس کو لگام دے کر رکھنا کہ دیکھو کہیں کسی گناہ کا صدور نہ ہو جائے، کہیں میں اپنی حدود سے تجاوز نہ کر بیٹھوں، اپنے رب کو ناراض نہ کر بیٹھوں۔ تو اما من خاف مقام ربی، یہ آیت تو آپ کو یاد کر لینی چاہیے، جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے، اس عدالت کی پیشی سے ڈرتا رہا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور اس نے روکا، لگام دے کر رکھی اپنے نفس کو، خواہشات نفس کو، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، یقیناً جنت ایسے ہی لوگوں کے لیے جو ہے تیار کی گئی ہے، ٹھکانہ ہے۔ اب گویا تقوی کے اندر ایمان اور عمل دونوں جمع ہو گئے، اللہ پر ایمان بھی ہے، آخرت پر ایمان بھی ہے، رسول پر ایمان تو شامل ہی ہے، یہ ساری ہدایت پہنچی رسول کے ذریعے سے، اس رسول کے ذریعے پہنچی ہوئی ہدایت پر مکمل ایمان، اور پھر انسان کا رویہ بھی اس کے تابع ہو جائے، رب کو رب مان دیا، اب ہر بات اس کی جو ہے واجب التعمیل ہے، جو حکم دیا وہ کرنا ہے، جس سے روک دیا اسے رکنا ہے، بات ختم۔ اب ہم آتے ہیں واپس اس آیت کی طرف۔ میں نے عرض کیا تھا کہ عملی مظاہر میں جو سب سے نمایاں مظہر ہے تقویٰ کا، حرام سے بچنا، ویسے تو ہر گناہ سے بچنا، ہر وہ چیز جس سے اللہ نے، اس کے رسول نے منع کر دیا، اس سے باز آ جانا تقویٰ کا تقاضا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، رسول کے فرمودات پر عمل کرنا تقویٰ کا تقاضا ہے۔ لیکن سب سے بڑا تقاضا، سب سے نمایاں کون سا ہے؟ یہ وہی سورہ بقرہ کے 23 رکوع کی آخری آیت ہے، جس کا تعلق روزے سے ہے۔ اس سے پہلے بھی تھوڑا سا اس معاملے کی اہمیت کو جان لیجیے، ہمارے نزدیک تقویٰ کا عام تصور یہ ہے کہ ایک شخص کی وضع قطع جو ہے وہ ہوتی ہے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ تقویٰ ہے، متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، سر پہ ٹوپی ہے، عمامہ ہے، جبہ ہے، قبا ہے، یہ ہے، اس کا تقویٰ سے تعلق نہیں ہے، اصلا نہیں ہے، تب بعد میں آئے گا، سنت رسول کے مطابق حیات اختیار کرنا۔ لیکن اہم ترین شے یہ ہے کہ جو سب سے بڑی شے حرام ہے اس سے بچے انسان، اگر وہ نہیں ہے تو یہ ساری بدا قطع صفر ہے، بے معنی۔ اور بدقسمتی سے ہمارے یہاں دینی طبقے نے دین و مذہب کو پیٹ کا دھندا بنا رکھا ہے، وہ جیسے علماء یہود پر قرآن مجید نے تنقید کی ہے کہ ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل، یہود کے علماء، یہود کے صوفیاء میں سے ایک بڑی تعداد وہ ہے جو لوگوں کے مال ہڑپ کرتی ہے باطل طور پر، کوئی آج ہمارے ہاں کہیں مرگ ہو گئی تو 40 دن تک اب مولوی صاحب کا کھانا جو ہے وہ تو پکا ہو گیا، جہاں مرگ ہوئی ہے صدمے کا پہاڑ ٹوٹا اس پر ایک پہاڑ اور آپ نے لاد دیا. واقعی تقوی کا اصل تعلق حرام سے بچنا ہے. وہ موضوع تو اپنی جگہ بہت تفصیل طلب ہے جس طرح میں نکل رہا تھا. چنانچہ فرمایا یہ کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, روزے کا اور رمضان کے پورے مہینے روزے رکھنے کا اصل حاصل یہ ہے, سن لو. تقوی کس شے کا نام ہے؟ اس کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے پر مت کھاؤ. اس کی بے شمار شکلیں, جو ملاوٹ کر رہا ہے وہ بھی باطل طریقے سے فائدہ اٹھا رہا ہے, دوسروں کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے. ایک شخص ایک چیز خرید رہا ہے یہ سمجھ کر کہ یہ چیز صحیح ہے, اصلی ہے, نمبر ایک ہے, قیمت وہ پوری دے رہا ہے اور اسے ملاوٹ شدہ چیز ملتی ہے, کہ ناجائز. یہ حقوق العباد کے معاملے میں انتہائی بڑی کوتاہی, ظلم. کسی کو موقع ملتا ہے مال غصب کر لیا, بدقسمتی سے حقوق العباد کی طرف توجہ بہت کم ہے. لیکن آپ عدالتوں میں جا کر دیکھیں جو جھگڑے ہیں, اور چند روپے کے فائدے کے لیے لوگ قرآن اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. غصب کرنا ہے, کسی کے پاس امانت رکھوائی گئی وہ غصب کر لی, کوئی لین دین کا معاملہ تھا اس کے اندر جس کو موقع ملا اس نے ڈنڈی مار لی, کوئی شراکت تھی اس کے اندر جو ہے جو زیادہ اس کے اندر پاورفل تھا وہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا, وہ زمین کے معاملات ہو وہ زر کے معاملات ہو, یہ تمام جو ہے یہ سب باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش. اس وقت آپ دیکھیں تو دنیا اسی دوڑ میں لگی ہوئی. اور پھر ایک دو قسمیں اور بھی, کاروبار کے اندر غلط چیزوں کا آنا. کاروبار کی شکلیں قرآن نے معین کر دی ہیں, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, کیا کیا چیزیں حرام ہیں. بظاہر ایک شخص کاروبار کر رہا ہے, تجارت کر رہا ہے, اور تجارت تو بڑا مقدس پیشہ ہے, یہ تو انبیاء کا پیشہ رہا, اور ایک تاجر جو ہے صدوق الامین وہ تو نبیوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن, یہ حدیث تو لگا دی جاتی ہے. لیکن کیا وہ تجارت وہ بزنس شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے؟ پاکستان میں اس وقت جو بھی بزنس ہو رہا ہے 90% سے زیادہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی حرام کی آمیزش ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ ہے اکل حرام. باطل طور پر تجارت میں بھی جو اصول دے دیے گئے, جو چیزیں حرام ہیں وہ کیوں ہیں, ان کے ذریعے آپ دوسرے کا استحصال کر رہے ہوتے ہیں, یہ بھی باطل طور پر ایک دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش ہے. جس کی سب سے بڑی مثال سود ہے. ایک شخص اپنے مال کے بلبوتے پر پیسہ بنا رہا ہے اور کھینچ رہا ہے, غریبوں کا خون چوس رہا ہے. اب اس میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ بینک انٹرسٹ جو ہے اس میں تو اس طرح کا معاملہ نہیں ہے, لیکن آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سودی نظام جو بینکنگ کے اوپر بیسڈ ہے آج کل, یہ بدترین استحصالی نظام ہے, اور اس کے ذریعے سود کھانے والا بھی در حقیقت اسی سودی نظام کو پروموٹ کر رہا, اس استحصالی نظام کا حصہ ہے. یہ تو انسان کو حیوان بنا کر چھوڑنے والی شے ہے. اقبال کے اشعار میں آپ کو سنا چکا ہوں, اقبال کو اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ آج کل ہمارے حکام بھی جو ہیں وہ اقبال کا حوالہ زیادہ دیتے ہیں. اللہ رسول کی بات بھی بعد میں ہے, چلیے اسی کی بات مان لیجیے, اس نے قرآن کی ترجمانی صحیح کی ہے. نام دے رہے ہیں تو اس کی تعلیمات کو بھی سامنے رکھیں, اور بڑی صحیح ترجمانی کی ہے کہ از ربا جان تیرا دل چوں خشت سنگ آدمی درندہ بے دنداز چنگ. یہ سود اقبال نے دیکھیے 100 سال پہلے پہچانا تھا اس کی حقیقت کو. یہ سودی نظام وہ ہے کہ جو انسان کو حیوان بنا دیتا ہے, جو سود خور طبقات ہیں جو اس کے برآت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, جو سودی نظام کے اوپر جو ہے وہ سب سے بڑے جن کے مفادات وابستہ ہیں, اور ملک کی وسائل جن کے کنٹرول میں آ گئے ہیں اس غلط نظام کی وجہ سے, وہ کیا کر رہے ہیں, وہ کیا ہے, وہ انسان نہیں رہے, بھیڑیے بن گئے ہیں, وہ درندوں کی صفوں میں شامل ہیں, ان کے دل جو ہیں وہ پتھر اور اینٹ کی مانند سخت. بظاہر شکل انسانوں کی سی ہے, اصل میں وہ درندے ہیں، آدمی درندہ، بے دندان و چنگ، درندوں والے دانت، اور اگرچہ وہ ناخن نہیں ہے ان کے لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ درندے بن چکے. اور دوسری طرف جو محروم طبقات ہیں جس کی آپ فکر پڑھتے رہتے ہیں اخبارات میں کہ پاورٹی لائن سے اتنے فیصد اور نیچے چلے گئے، جنہیں بیسک نیسیسٹیز حاصل نہیں ہے، اور وہ وہاں تک پہنچ گئے کہ قاتل الفقر و یکون کفرا، فقر جب حد سے بڑھ جائے تو انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، وہ بھی شرف انسانیت سے محروم ہو رہا ہے. یہ سودی نظام کا یہ شاخصانہ ہے. تو بدترین اقتصادی نظام یہ سودی نظام ہے، اور جس کا سب سے بڑا انسٹرومنٹ یہ بینکس. تو ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کے مال باطل طریقے پر مت ہڑپ کرو، ایک دوسرے کا استحصال نہ کرو. اور ایک خاص شکل جو آگے بیان فرمائی، وَتُدْلُو بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اس مال کو حکام تک پہنچنے کا ذریعہ مت بناؤ. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ پھر تم لوگوں کے مالوں میں سے کچھ حصہ ناجائز طور پر ہڑپ کر سکو. یہ بالکل صحیح ڈیفینیشن ہے رشوت کی، صحیح ترین الفاظ میں رشوت کی تعبیر ہے. رشوت آپ دیتے ہیں کسی حکام بالا کو ناجائز برآت حاصل کرنے کے لیے، حق کسی اور کا ہے لیکن آپ اس سیٹ پر قابض ہونا چاہتے ہیں، میرٹ پہ کوئی اور آ رہا ہے لیکن آپ جو ہے وہ اس کے اہل نہ ہوتے ہوئے بھی وہاں پہنچتے ہیں مال کے ذریعے. رشوت ہے ہی حقوق و عباد پر ڈاکہ ڈالنے کا سب سے بڑا ذریعہ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ تم کرتے ہو جانتے بوجھتے، تمہیں معلوم ہے تم حق پر نہیں ہو پھر بھی کر رہے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ تم وہ ان مراد کے حقدار نہیں ہو لیکن پھر بھی تم حاصل کرتے ہو مال دے کر. یہ ہے روزے کی عبادت کا اصل حاصل، تقویٰ. اور تقویٰ کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ انسان حرام سے بچے. اب سب سے بڑا مظہر اسے کیوں قرار دیا گیا، اس کو سوچیے. اور بھی بے شمار گناہ ہیں، سب سے بچنا تقویٰ کے اندر شامل ہے، اس کو امفسائز کیوں کیا گیا؟ دیکھیے یہاں پر حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں پامال ہو رہے ہیں. جو حرام کے ذرائع ہیں اصل میں وہ حقوق العباد پر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں، اس لیے تو روک دیا گیا. حق تلفی ہو رہی ہے دوسرے کی، استحصال ہو رہا ہے. اور یہ وہ عمل ہے جو انسان کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے. کوئی گناہ ہے وہ ایک وقت کیا، اور پھر زندگی کے بہت سے اوقات گزریں گے جس میں وہ نہیں ہے، لیکن اگر معیشت میں حرام شامل ہو گیا تو اب صبح و شام آپ کے اندر جو ہے وہ حرام داخل ہو رہا ہے. جو لباس پہنا ہے وہ بھی حرام کا، جو کھایا ہے وہ بھی حرام کا. اور ایسی صورت میں حقوق اللہ بھی ادا نہیں ہو سکتے، اللہ کو قبول ہی نہیں ہے. نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ دعا قبول ہے. تو سب سے پہلے تو اس سے بچنا ضروری ہے. تقویٰ کا تقاضوں میں سب سے اہم تقاضا یہ ہے کہ معاش کو حرام سے پاک کرو. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، اگر یہ نہیں ہے تو پھر تقویٰ کا ظاہر ہے، حقیقت تقویٰ سے کوئی حصہ نہیں ملا. دیکھیے کہ جب نماز ہی قبول نہیں ہو رہی، صدقات قبول نہیں ہو رہے، حج اور عمرہ قبول نہیں ہو رہا، تو پھر کیا رہ گیا انسان کے پلے؟ اب میں آپ کو حدیث سناتا ہوں جو اس کی بہترین شرح ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی طیب لا یقبل الا طیبا. حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں سن لو، اللہ تعالی طیب ہے، پاک ہے، وہ قدوس ہے، وہ ذات لا یقبل الا طیبا، اور وہ پاک ہی کو قبول کرتا ہے، حرام کو قبول نہیں کرتا. حرام جو بھی ہے وہ نجس ہے. انما القبر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شراب، یہ جوا، یہ پانسے کے تیر، یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ یہ رجس ہیں، گندگی ہے، اور یہ عمل شیطانی ہے، ان سے بچو. تو جو بھی حرام ذرائع ہیں وہ اصل میں نجاست ہے. وان الله عز وجل امر المؤمنين بما امر به المرسلين، اور اللہ تعالی نے اہل ایمان کو بھی وہی حکم دیا جو اللہ نے اپنے رسولوں کو دیا تھا. اور آگے آپ نے سورہ مومنون کی ایک آیت تلاوت فرمائی کہ فقال یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا. اللہ نے فرمایا سورہ مومنون میں، اے رسولو کھاؤ طیب پاک حلال چیزیں، وعملوا صالحا اور عمل کرو نیک اچھے عمل. وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اہل ایمان کو بھی یہی حکم ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کھاؤ پاکیزہ اور حلال چیزیں، ان میں سے کہ جو ہم نے رزق میں عطا کیا. ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اکبر، یہ دو آیات قرآن مجید کی کوٹ کرنے کے بعد آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اصل اہمیت ہے اپنے حلال کی، کہ ایک شخص ہے یطیل السفر، بڑا طویل سفر کر کے آیا ہے، اشعث اکبر، اس کے کپڑے بھی جو ہیں وہ غبار آلودہ ہیں، بال بھی جو ہیں غبار آلودہ ہیں. یہ اصل میں کیونکہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص حالت سفر میں ہو تو اس کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، قبولیت کے حوالے سے یہ بھی ایک فضیلت کا مقام ہے. بڑا طویل سفر کیا اور سفر کی وجہ سے کپڑے اس کے جو ہیں وہ غبار آلود ہیں، بال پراگندہ ہیں، پریشان ہیں. یمد یدیہ للسماء، اور وہ دعا کر رہا ہے آسمان کی طرف اس نے ہاتھ بلند کیے ہوئے، یقول یا رب یا رب، پکار رہا ہے اپنے رب کو. اور ان الفاظ میں گویا کہ بین السطور یہ بات ہے کہ گویا ایک شخص چل کر آ رہا ہے جیسے عمرے کے لیے، حج کے لیے بڑے طویل سفر کر کے پہنچ رہے تھے. آج کل تو آسان ہے، لیکن یہ کہ ایک دور میں ہفتوں کا، مہینوں کا سفر جو ہے وہ اونٹوں کے اوپر جو ہے اور اپنے سواریوں کے اوپر پیدل چل کر، کوئی پیدل آ رہا ہے کوئی سواریوں پر ہے، تو جو حال ہوتا تھا وہاں پہنچتے پہنچتے، احرام کہاں سے باندھا ہے، اس حال میں وہاں پہنچ کر خود بھی مسافر ہے اور بیت اللہ تک پہنچ گیا ہے، دعا کر رہا ہے. وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، حال یہ ہے کہ جو اس نے کھایا ہوا ہے وہ بھی حرام کا ہے، جو پیا ہے وہ بھی حرام ذرائع سے، جو کچھ پہنا ہوا ہے وہ بھی حرام کی کمائی سے، اور اس کی تو تن و توش جو بنا ہے، جو غذا اس نے اب تک کھاتا رہا وہ سب حرام سے کھائی تھی. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ، ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو؟ یہ اہمیت ہے عقل حلال کی، حرام سے بچنے کی. اس حدیث کی جو شرح ہے، یہ چونکہ 40 نبوی میں یہ حدیث شامل ہے، جو مختصر ذخیرے ہیں 40-40 حدیث کے، ان میں سب سے زیادہ مقبول ذخیرہ ذخیرہ حدیث 40 نبوی ہے، انتہائی جامع احادیث کا ایک کلیکشن، خوبصورت گلدستہ. تو اس کی شرحیں بھی بہت سے علماء نے لکھی ہیں، بڑے بڑے جید علماء نے. انہی میں سے ایک مولانا حضرت محمد عاشق الہی صاحب ہیں، دار العلوم کراچی کا ہے، اس میں وہ شیخ الحدیث تھے، ابھی حال ہی میں انتقال ہوا ان کا، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. بہت جید عالم تھے، عالم باعمل. ان کی یہ شرح ہے بہت جامع شرح، چنانچہ وہ جو اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں، میں چند جملے آپ کے پڑھ کر سناتا ہوں اس حدیث کی شرح میں. ہماری حالت کے بارے میں لکھا ہے کہ آج بے انتہا دعائیں کی جاتی ہیں اور مصیبتوں کے رفع کرانے کے لیے خوب رو رو کر اللہ کے سامنے گڑگڑاتے ہیں، مگر دعا قبول نہیں ہوتی. یہ نقشہ حرمین میں بھی آپ کو ملتا ہے، اور وہاں پر جو ہے اگرچہ کچھ پابندی ہے، لیکن اس سے پہلے قنوت نازلہ بھی ہوتی تھی. سعودی عرب میں اب یہود پر جو ہے لعن طعن کرنے کی دعاؤں کے اندر اب اجازت نہیں ہے، جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، لیکن یہ ہے کہ بعض مساجد میں کرتے ہیں دعا، ان کا نام لیے بغیر اعداء دین کے حوالے سے تو ان کے اوپر سب جو ہے وہ جو بھی بد دعائیں ہیں وہ دی جاتی ہیں، لیکن کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، وہی چڑھے آ رہے. اور قبول کیوں کر ہو، جبکہ حرام سے بچنے کا خیال ہی نہیں رہا، اور باستثناء چند خال خال افراد کے سب ہر سے آیت در گھسیٹ پر ہی عمل کر رہے ہیں، بس جو ہاتھ پڑے کھینچ لو۔ کافروں کی دیکھا دیکھی مسلمان نے بھی اپنی زندگی کا مقصد اسی دنیا کو بنا رکھا ہے، اور نظریہ یہ ہے کہ یہاں کھاتے پیتے آرام سے گزر جائے، آخرت میں کچھ ہوا کرے، پیٹ بھرنا چاہیے، حلال سے بھرے یا حرام سے، دنیا کی رواجی ضرورتیں پوری کرنا ضروری سمجھتے ہیں، خواہ کسی طرح بھی پوری ہو، بس روپیہ چاہیے، خواہ سینما کی آمدنی سے ہو، خواہ شراب کی دکان سے ہو، خواہ رشوت اور سود سے رقم کھینچی ہو، خواہ بیوپار میں ناجائز چیزیں فروخت کی ہو، غرضے کے روپیہ ملنے کے سلسلے میں مسلمان یہ سوچتا ہی نہیں کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، اور کمانے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کے کیا کیا احکامات ہیں۔ آگے انہوں نے بڑی پیاری بات کی ہے، ایک دکھی دل کی صدا ہے، چونکہ وہ عالم دین مفتی اور شیخ الحدیث تھے، فرماتے ہیں سجدہ صاحب کے مسائل پوچھنے والے تو بہت ملتے ہیں، نماز میں سجدہ صاحب اس کے حوالے سے بڑے بڑے باریک سوال جو ہیں وہ پوچھنے کے لیے آ جاتے ہیں لوگ، لیکن مفتی سے یہ سوال کرنے والوں کا قحط ہے کہ فلاں کاروبار کرنا چاہتا ہوں یا فلاں کمپنی کا حصہ دار بننا چاہتا ہوں، اس کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ کوئی پرواہ نہیں۔ آگے وہ لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے 10 درہم کا ایک کپڑا خریدا اور اس میں 1 درہم حرام کا تھا، تو جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہ فرمائے گا۔ ان کا یہ شکوہ بالکل صحیح ہے کہ اس کا احساس ختم ہو گیا، اگرچہ دوسری طرف جو کام علماء کے کرنے کا تھا وہ بھی وہ نہیں کر رہے، الا ماشاءاللہ علماء حقانی ہیں لیکن معدود چند۔ اس بارے میں کتنے ہیں جو مسجدوں میں اس طریقے سے واضح طور پر یہ بات بیان کرتے ہوں، ہاں فضائل کی باتیں تو بیان ہوتی ہیں، اس چیز کے کرنے سے اتنا ثواب اتنا ثواب، وہ ثواب کی بات تو تب آئے گی جب پہلے قبولیت ہو، وہ کون بیان کر رہا ہے؟ جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا جو معاملہ علماء یہود کا تھا، ان کثیر من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل، بدقسمتی سے آج ہمارے یہاں بھی جو لوگ منبر اور بہرات جن کے تصرف میں، بہت بڑی بدقسمتی ہے ان کی، ایک بڑی تعداد نے اس کو بھی پیٹ کا دھندہ بنا رکھا، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ اصل تعلیمات لوگوں تک پہنچے یا نہ پہنچے، ہمارا کام چلنا چاہیے، ہمیں ملتا رہنا چاہیے۔ تو یہ ہے ساری صورتحال جس کا آج ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں، دعائیں کہاں جا رہی ہیں؟ پہلے قبلہ تو درست کریں، پہلے ان کی قبولیت کے لیے بنیاد تو فراہم کریں۔ چنانچہ فرما رہے ہیں، چند جملے رہ گئے اس کو پورا کر لیتا ہوں، اور یہ بھی فرمایا کہ وہ گوشت جنت میں داخل نہ ہوگا جو حرام سے بڑا ہو، جو گوشت حرام سے پلا پڑا ہے دوزخ ہی اس کا زیادہ حقدار ہے۔ نیز سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بغیر پاک ہوئے کوئی نماز قبول نہیں ہوتی، اور حرام مال سے کوئی صدقہ قبول نہیں ہے، اور آپ نے فرمایا کوئی بندہ حرام کما کر اس میں سے صدقہ کرے تو وہ قبول نہیں ہوگا، اور اس میں سے خرچ کرے گا تو برکت نہیں ہوگی۔ یہ سب حدیثیں مشکات شریف میں موجود ہیں۔ روزے کی عبادت کا اصل حاصل جو میرا آج کا موضوع تھا، وہ تقویٰ، اور تقویٰ کا سب سے بڑا عملی مظہر حرام سے بچنا، حرام خوری سے، ہر شکل سے حرام کی، اور اکل حلال پر اکتفا کرنا۔ اس میں صرف ایک آیت میں اور سنا کر آج کی گفتگو ختم کروں گا۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، سورۃ طلاق ہے 28 پارے میں، اس میں یہ آیت ہے اور اس میں بڑی نوید ہے، جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے، یعنی تقویٰ اللہ کے تقویٰ کی وجہ سے حرام سے بچے، یجعل له مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے نکالے گا، ويرزقه من حيث لا يحتسب، اور اسے وہاں سے رزق پہنچائے گا جہاں سے اسے سان گمان تک نہ ہوگا۔ یہ ہے اصل میں دین کی تعلیمات، انسان کا اللہ کے ساتھ تقویٰ ہو، اور تقویٰ کے معاملے میں وہ یہ دیکھے کہ جس چیز کو اللہ اور رسول نے روک دیا مجھے اپنی معاش سے، اس سے نکالنا ہے، پاک کرنا ہے۔ اندیشے تو بہت سے ہوں گے، کھاؤں گا کیا، اور رات کو کیا کھلاؤں گا، بچوں کی شادی کیسے ہوگی؟ لیکن فرمایا کہ اگر تقویٰ کے باعث وہ حرام کو چھوڑتا ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر توکل کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہ ہے اصل میں وہ ہے مسبب الاسباب، تو وہ ہے، ہم سوچتے ہیں کہ یہ راستہ بند ہو جائے گا، وہاں سے آمدنی ختم ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، راستے نکالنے والا وہ ہے، وہاں سے نکلے گا جہاں سے تمہیں گمان تک نہیں ہوگا، تمہاری سوچ کی رسائی نہیں ہو سکتی، شرط یہ ہے کہ طے کر لیا جائے کہ جس چیز کو اللہ نے روک دیا ہے اس سے روکنا ہے، اور اپنی معیشت کو حرام سے پاک کرنا ہے، کچھ تھوڑی بہت آزمائش تو آئے گی، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی آزمائش تو کرتا ہے، لیکن رازق وہ ہے، اس نے اپنے ذمہ لیا ہے، وعدہ کیا ہے، توکل اللہ پر درکار ہے، اور یہ توکل صرف انفرادی طور پر نہیں، قومی سطح پر بھی درکار ہے، جب تک قومی سطح پر یہ ہماری روش نہیں ہوگی کہ ہر معاملے میں یہ دیکھے کہ اللہ اور رسول کا حکم کیا ہے، اس وقت تک ہمارا قبلہ درست نہیں ہوگا، پھر باقی ساری نمازیں ساری دعائیں یہ سب قومی سطح پر قبول ہونے والی نہیں ہیں، پھر ہمارے حکمرانوں کے عمرے اور حج بھی جو ہے بےمانی، اگر یہ طے نہیں کرتے، اگر پورا ملک جو ہے وہ مجموعی طور پر حرام کے اندر ڈوبا ہوا ہے تو اس کے لیے خیر کہاں سے آئے گا؟ تو یہ سب سے اہم شے ہے، اور اس میں سود بہت بڑی شے ہے، سب سے بڑا حرام جو پورے اجتماعی نظام کو انتہائی گندگی کے اندر بدل دیتا ہے، اور سب سے بڑا استحصالی نظام ہے، اس سے جب تک برات نہیں ہوتی، اس کے لیے جب تک کوشش نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نکلنا آسان نہیں ہے لیکن کوشش تو ہو، جبکہ کوشش اس کے برعکس ہے، بدقسمتی ہے، کچھ نکلنے کی ہماری دستوری اور عالمی طور پر شکل بننے لگی تھی، اس کا راستہ بھی روک دیا گیا، تو روزے کا اصل حاصل اگر ہے تو وہ یہ ہے، یہ ہمارا قرآن کا پیغام، اس تقویٰ کا حاصل اگر ہم قرآن سے سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ ہے، اور اگر اپنی مرضی کا کوئی پیغام سننا چاہتے ہیں تو پھر بہت سے اور لوگ ہیں جو سنا سکتے ہیں، لیکن اصل یہ ہے جس طرف قرآن ہمیں لانا چاہتا ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں انفرادی سطح پر بھی اور اس قرآن کو اجتماعی سطح پر بھی حرام سے، حرام کی آلائش سے نکال کر، پاک کر کے صحیح راستے پر گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔